اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عظمت پر درود بھیجے محمد علی
محمد.
حضرت سید الشہداء کی جان مال کی سب آبرو کے تحفظ کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد علی محمد. اور اس نشان خاندان کے حضور اپنے گرسے کی ادائیگی کے لیے درود بھیجے محمد آل
محمد.
الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب اللہ امین بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما رضي الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم, بسم الله الرحمن الرحيم, ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلى على محمد وعلى محمد. First of all, thanks to Allah Almighty for providing us this opportunity and this blessing that we are here in the memory of Imam Hussain. Salamu Allah Alayhi. We started our discussion yesterday with focus, and our main point was to prepare ourselves for our Imam and to bring a change in the life and the destiny of this mankind. We are witnessing a great time, a time of change, a time of positive change, I would say, though it is filled with harshness, with sacrifices, with blood. But alhamdulillah, there are a lot of achievements in last few years. And what I wanted to say is that we should be a part, a positive, active part of this change. And in the final words, we should not be a liability on this global movement. We should be participating with ourselves, with our potentials, with our spirit. So here we are, and I want to focus on a single point, on a single agenda. If this is the time when we will have the opportunity or privilege of reappearance of our Imam, are we prepared? And what we should do to be prepared and to be part of it? Sallallahu Muhammad wa Ali Muhammad. We mentioned yesterday that it should not be a very easy job, it should not be a part-time job, it should be a full job. And we have to participate with all our potential and strengths. Where should we start from? And what we should change in ourselves to be part of the great army of our Imam? This is a question which has been asked hundreds of times, and for myself, I may easily say hundreds of times. People come to us and they ask the same question: what should we do? What is our responsibility? And a lot of the question can be solved if we could solve this question. And I always try to concentrate on the focus and the central point of this preparation. What should be the central point of this preparation? And there are a few very easy points to start with. If I change my dress, can this change my destiny? And a change of dress can bring me into the army of Imam Hussain, Imam Hussain, or the last Fajr. There is obviously only change of dress cannot bring me in. So where should I start from? Can the recitation of a few dua and zikr be the end for me? So if I was not reciting dua salati imam zaman, and decide it, and that will be enough for me. So of course we may say that it will not be enough. So change of dress will not be enough, and deciding a few dua or zikr will not be enough. And at the same time, there is another person who can be solved here, and a completely different person. You are doing the best, and you may have a question or a point to discuss. What are our red lines? The lines which we should not cross while living in this society, or anywhere else, here in Pakistan, Islamic country. What are our red lines to defend? So, if we change our dress, can we say that we have crossed our lines? And now we cannot come back to the mainstream of Islam, we cannot come back to the mainstream of movement, Islamic movement, or movement for destruction of the Imam. Of course, change of dress is not the red line which we cannot cross. You can change your dress, and of course, almost all of you have changed your dress. Can you change of language be a red line? If change of dress or language is not a red line, then surely change in these two parameters will not bring you in to the fold of Iman. This was not the red line. So if you change your dress, what you are wearing right now, to the Arabic one, will it be enough? I will say no, it will not be enough. So if you change your language, you are speaking English or somewhere else, something else, and you change it into Arabic, or you said a few duas in Arabic, will that be enough? I will say no, this will not be enough. So what we should change? And this is the point, I think, which has to be understood. Otherwise, we cannot grasp the true meaning of the Nusrat Imam or Tahalli Imam. In my understanding, what we have to change, we have to see the perspective in which our Imam is coming. What is the total or the broader picture in which Imam is coming? What is the purpose of our life, in fact? I can remember an event. I was in a madras, and after madras, we were sitting somewhere. A person came to me, and he said, "Maulana, I have few minutes to go, and I want to ask you a simple question. Will you please answer me very quickly, because I have to go?" So first I thought, it is not the way to ask a question. You should have time, and then you can sit discuss, and if you are in such a hurry, you can come tomorrow. Then I said, "Okay, let me listen what he wants to say." So I said, "Okay, what's your question?" He said, "Quickly answer me, I want to go. What is Ma'rifat-e-Imam?" And I was surprised. Can I answer this question, what is Ma'rifat-e-Imam, and he is in such position? So first I thought, okay, just I will tell him, please go away, or to go wherever you want to go, and then come tomorrow with peace and with more time, then we'll discuss it. Then I said, he may not come back tomorrow. So, why not I better give him some answer? And plainly and fairly speaking, I had no answer in my mind just to tell him so quickly. So I asked Allah, can you teach me a sentence? So I can tell him, otherwise I don't have anything. Then all of a sudden, a sentence came to my mind. And I answered him with this, and he was very satisfied. And then he went, and I thought about that sentence, I thought that I am also very much satisfied with this sentence, though it was not mine actually. But what that sentence? Sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad wa ala Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.
Of course, his question was in the pretext of a tradition. Man mata wa lam ya'rif imama zamanihi mata maizatan jahiliya. So he had this tradition in his mind. So if I want to come out from this punishment of maritatan jahiliya, death of ignorance, then I should have ma'rifat-e-imam. So that's why he was asking me, what is ma'rifat-e-imam? Just to get rid of that punishment, that is further punishment actually, maritatan jahiliya, death of ignorance. So the answer which came to my mind, I told him, please, make your likes and dislikes according to the like and dislike of your Imam. This is my Imam. It was a perfect sentence up to now, I think so. It's a perfect sentence. Change your likes and dislikes according to the preference and likes and dislikes of your imam. This is Ma'rifat Imam. And this is the point where we should start our life. And this is the point where we should start the change. So, if I change my dress, this is not enough. If I change my language, this is not enough. And often this is not needed in it. What do you have to change? Change your perspective. Change the way you are looking at the universe. Change the beliefs, your fundamental beliefs regarding this universe, yourself and Allah. And the first point which I think all of us should think of it, and of course we are Muslims, of course we are in the fold of Al-Bayt alayhi salam, but we have to think of these things, that how much you are going to live. What is the extent of your life? Is it this world only or somewhere else also? So if you are in this world, you have to get guidance from your imam and you have to get help from your imam for this world. But if this world is inferior and if this world is temporary and you have another world which is final, which is everlasting, which is very important, which is superior, then you have to have guidance and help from your imam, not only for this world, but for that world. I do think, looking at the behavior, looking at the dealing of people with imam, most of them, though they believe in life after death, though they believe in life hereafter, but the dealing tells that they are looking for the guidance in this world only. Help in this world only. What? Just listen, though it's not good to listen to prayer of anyone, but just listen to people, what they are asking from their imam. Give me job, give me residence, give me awlad, give me wealth, give me power, give me fame. And all of these things belongs to this world. And they believe that they have another life which is superior, which is not temporary. But whatever they are asking from their imam is for this world only. Now, this behavior should be changed. This perspective should be changed. You have another life, which is very important. This life may be 40, 50 or 70, 80 years, not more than this. Normally. But that life is much more lasting than this one. This is inferior, that is superior. You believe in it. So where the true guidance you should receive for? This one or that one. And where you should prepare yourself for? This is the point, and if you change this perspective, then you have true meaning of imama. Then you have true sense of guidance from your imam. And then you will feel that, where should I change myself? So, if I want to help my imam in this period of change, and I am asked to do this, this is best of the acts in the time of Vaidha, then, dear brothers, ancestors, this is the point where we should start with. Look at your perspective. Look at the way you are dealing with this universe. Look at the way you are dealing with your own self. And then we will come to the conclusion, what should be your relationship with your Allah? What should be your relationship with your religion actually and with other mankind? Sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad
wa ali Muhammad.
Yesterday I told you that there are two ways of dealing with the issue. A simple way.
And sallallahu ala Muhammad wa ali
Muhammad.
صلى الله محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
So there are two ways of dealing with the issue, a simple way or a bit tougher way, and of course everybody and everyone wants a shortcut with less resources, with less trouble. But can we have any shortcut in this issue? Issue of imam, issue of ghaibah, and the issue of reappearance of our imam. I can easily tell you there is no shortcut here. There is only one way which is very tough. Only one way which is harsh, which is hard. And this is the way which we are waiting for 1100 years. This is a question for us. Now, I don't know. I see in this way, whenever I am asked to recite a milad at the Eid, I always have in my mind, should this be called a milad? Or should this be called a reminder of responsibility? Rabi was an announcement. But Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib said, he is the Mawla. Man kuntu Mawla, fahada Ali ibn Mawla. He is Mawla. He is the leader. He is the guide. And then a few people went against him, and this family started sacrificing their life for this message. Now, after 1400 years, has this message fulfilled? Acted upon? They were not completed? Or yet it is not completed? If it is not completed, should we go for judgment? Or should we go for a reminder of our responsibility? There was an announcement there that this thing is going to happen, should happen, and if you do this, you will get reward. You will be blessed. And it never happened. Now after 1400 years, we are still waiting for the day of victory. We are still waiting for the day to come when all of the universe will be under the flag of Anbiya'i Alayhi Salam. It is not yet completed. So I think we have an agenda. It is not completed. And the more, you see, a tough side, we sacrifice for this agenda. With the blood of Masumim alayhi salam. And first sacrifice of Hadir was due to Sayyidina Salaam al-Ba'ala.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
So this is an agenda which is not fulfilled. And we are here still, after 1400 years, looking for it to happen. And where you should start from, I told you, you should start from your perspective. It's a full-time duty. You can't ignore this. You can't take it on the side of anything else. This is your agenda. And if you want to change yourself, change of dress, change of language, change of zikr, it will not be enough. Just change the perspective of the universe. And with this perspective of the universe, you have to change your objectives. What you are living for? This is a very simple question. Everyone should ask him. What am I living for? And just an afternoon, a Friday prayer, during the recitation of Qurba, I just mentioned that I'm praying for the last 30 years, Qurba and Ilaqba. Have you ever asked yourself, have you got Qurba or not? You're praying for the last so many years, Qurba ka Allah, Qurba ka Allah. Have you got Qurba? Are you closer to Allah? What is the meaning of closer to Allah? Being closer to Allah. So, you are here, Qurba ka Allah. After this, you go back to your home. Are you closer to Allah? You will say, yes, I'm closer to Allah. What are the parameters? How do you say that? You are really closer to Allah. How do you say that? If your body is functioning well, you have a jinnah. And this jinnah comes from some of the symptoms. Your temperature is good, your body's body function is normal, your blood pressure, your sugar level, and this and that. And now you say, I'm closer to Allah. What are the parameters? What if I'm thinking that I'm closer to Allah? I'm not closer to Allah. I've improved it. After 1400 years, we are still on the same point. And why this is happening? Because we have not changed our perspective. We are doing something, and after doing all these things, still we are waiting for our Imam to come. But it's not happening. Because all of us are here, or I should say, very few people, most of us are doing the work of, you see, at the margin. But yesterday I told you, there's a fire burning, and we are just putting all our strength on the margins. and no one is going to the center of the fire to say that this is the reason. What is the reason? That we are not reciting Durud, we are not reciting Dua Salamati, these are not the reasons. Even if they are not in the symptoms even, what are the reasons? Our perspective, our objectives. And what's wrong with our objectives? We are looking for this one. We are not looking for the objectives for which we are created. And in the next few days, I will try to explain this problem, this simple problem. What we are created for. So, idea which I want to deliver today, and most of the time has gone, that you review your perspective of the universe, you review your objectives of life, what you are living for, and if you are a person at my age or more than my age, then I have another question to ask myself. What if I have done nothing up to now? I'm saying I have, I'm not here. So be ready for something, and where you start from, I told you many times, look at your objectives. What are your objectives? Your objectives should not be contained into this world. If this is the problem, that I'm sure as a student of the last 30 years, I can tell you, if your objectives are confined in this world, that this is not going to help us with our Allah. We will remain in this world, and our Allah will focus on that world. And that will create a difference between him and us now. First thing which we have to do, following the same simple sentence, compare your likes and dislikes with that of imams. If they are same, then they are on the right path. They are on the same path, you and me. And if they are not same, then there is a difference, and studying this difference with a narrow line, it will go to the very border line, and now the defense of standing out. So please ponder over yourself, think over yourself, your objectives, and you see what are your likes and dislikes, and what are your imam's likes and dislikes. Just to start with, you can compare one of your objectives. Take one of your objectives. For example, Nauzubillah, if my objective was to attract people, I will say, okay, if Nauzubillah, that was my objective, is this objective acceptable to my imam? No. I should have done that. I should leave that. Otherwise, this will be different between me and my imam. If your objective is wealth, getting more and more wealth, more and more wealth. Now, you will take this objective in your hand and see, is this objective acceptable to my imam? Even I am not saying same to my imam's objective. This will be tough. I'm just saying acceptable to my imam. So getting more fame is not acceptable to my imam. Getting more wealth is not acceptable to my imam. So these are not the objectives which can help us. What are our objectives of life? If you go this way, it will change your life. And inshallah tomorrow, I will try to explain it more and precisely what should be our objectives. And a simple sentence which I said at afternoon during khutbah, that bring more and more asma'ul husna in yourself. This should be your objective. Bring more and more Asma'ul Husna. You may say, Asma'ul Husna are the names of Allah. How can we bring them in ourselves? At your own extent. If he is Adil, you should be truthful. If he is Adil, you should do justice. If he is Ghafoor, you should forgive people. This is the way to be. This will give you closeness to Allah. This objective is exclusively and 100% acceptable to Imam, not only acceptable, but same as that of Imam. We are now going to teach you this objective. So inshallah tomorrow you will follow it and you will think to yourself, and I will invite you to spare a few minutes of your life and think on the objectives of life. My brothers and sisters, these days will go on, we will not remain here. This is first of Muharram. It will be 10th of Muharram in a few days. This time we went on. Okay? But moving ahead without a direction may not help you. Moving a small step, taking very small step, but in the right direction will help you. Take the right direction first and then go for smaller steps. So take a few minutes of your time, spare a few minutes of time. Think of your objectives. What are you doing for? Of course, not for the world, actually for your actions. In the depth of your soul, ask your question, what I'm doing for? And then see, is this acceptable to your Imam? If this is acceptable to your Imam, and you have spent 25 years working on these objectives, I will say congratulations to you, you have done very well. But if it was not acceptable to Imam, then this is the right time to change and go for the objectives which are acceptable. Inshallah, you follow this system tomorrow, inshallah. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. चेंज करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर जगह मौजूद है, अगर आपको यहाँ आगे तशरीफ जाएंगे तो पीछे जो जा रहे होंगे उनको ज्यादा मदद मिल जाएगी। जरूर करिएगा मोहम्मद और मोहम्मद का एक बार फिर जरूर दीजिएगा मोहम्मद और मोहम्मद का نام پر یہاں موجود ہیں ان کے ذکر کے لیے और इस तरह मिशन खानदान की खिदमत के लिए हमेशा मेरे ध्यान में आता है कि हम लोग जब मदारिस में शिरकत करते हैं तो हम ये समझते होते हैं कि ये वो खिदमत है जो हमारी तरफ से अहलम के लिए अंजाम पा रहे हैं। वो हम ये समझ रहे होते हैं कि हम अहलत के मानने वाले हैं और उनके मानने वाले होने के नाते ये वो काम है जो हमें अंजाम देना था और हम अंजाम दे रहे हैं। मैं अपने तरफ समझता हूं कि शायद इसको एक और तरह से भी देखा जा सकता है, ये वो काम नहीं है जो हमने अंजाम देना था और हम अंजाम दे रहे हैं, ये वो उनका इनाम है जो वो हमें दिए चले जा रहे हैं। हमें इनाम दे रहे हैं, हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। अगर इनाम न देते तो ये बच्चा हमारे हाथ में ना देते, किसी और को दे देते। परचम खुदा को हमारे हाथों की जरूरत नहीं है, हमें इस परचम की जरूरत है। अल्लाह अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम 10,000 लोग उठा सकते थे, खुदा मुताल ने हमें यह नियमत दे दी। हमें इस इनाम का ख्याल करना होगा और हमें दर हकीकत इस बात को जस्टिफाई करना होगा कि खुदा ने हमें इनाम दिया है और हमें साबित करना है कि हम इस इनाम के मुस्ताहिक थे। हमें साबित करना में शिरकत कर रहे हैं। मैं 10 वर्ष का वाक नष्ट करूंगा, ये हमारी खिदमत नहीं है, ये तो वो हमें बुला रहे हैं, वो हमें दे रहे हैं। और यहां पर उनकी रहमत और नेमत थी कि उन्होंने हमें इस स्पर्श अजहर के ऊपर आने की इजाजत दे दी है और हमारे नस्लों को इजाजत दी हुई है। मेरे से एक सवाल अपने आपसे हमेशा करना होता है, मैं कोई ऐसी गलती ना करूं कि नाउजुबिल्ला मेरी नस्लें इस नेमत से महरूम हो जाए। मुझे नाशी सवाल करना और मैं हमेशा इस बात सोचता हूं, हमने जिसने अजाब को जिंदा किया है, अजाब जिसने हमें जिंदा रखा हुआ, अजाब ने हमें जिंदा रखा। हमें एक जुमला बहुत सुनने को मिलता है, एक माना में सही भी है, शिया वो कौन है जो अजाब मना रही है। हमें अंगी सुनने से ही कहते हैं, कहते भी हैं लोगों से ही है, शिया वो कौन है जो अजा मना रही है, लेकिन मैं सोचता हूं अजा वो है जिसने हमें कौन बनाया हुआ, अजा ने हमें कौन बनाया है, अब वो हमारा क्या तर्क है। अगर अजा ना होती ना उस बिल्ला का अजा जिसने हमें कौन बना दिया है। आज मोहब्बत की तारीख है, पूरी दुनिया में देखें किस तरह से दुनिया एक कौम बनी हुई है, एक कौम जो शहीद शहादा का नाम लेने वाली कौम, इनकी जबानें मुख्तलिफ है, इनके लहजे भी मुख्तलिफ है, इनके लिबास भी मुख्तलिफ है, एक सब के बावजूद इनके अंदर एक कॉमन फैक्टर है और वो गुलाब हुसैन नदायर हुसैन, इन सब के दिलों में शहीद शहादा की मोहब्बत है। इस मोहब्बत में सबको एक कौम बनाया हुआ है और हम उस कौम का हिस्सा बन गए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खुदा के लिए इस नेमत का शुक्र अदा करने के लिए दुरूद जैसे मोहम्मद वाले
खुशनूदिए इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम सलावात।
नहायत लुत्फ करम है उनकी इस खानदान की हिमायत के सत्कर में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे इलाके नस्लों ने गुज़िश्ता सदियों के अंदर जो कुर्बानियां दी उसकी सदकर में अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम हम तक पहुंचा है। और तहसीन ने कल आपकी खिदमत में अर्ज किया, यूं लगता है कि हम उस पैगाम के साथ अभी अगले मरहले के अंदर दाखिल होने की समझा रहे हैं। हम लोग यूं एहसास होता है जैसे एक ट्रांजिशनल पीरियड के अंदर आते हैं, हम पैगाम के एक हिस्से को कर पाए, दूसरा हिस्सा अंजाम पाया, और यह लगता है जिसका मैं थोड़ा बहुत इस एनालिसिस की डिटेल्स आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, यूं लगता है कि जैसे हम अब उस पैगाम के नतीजे के करीब पहुंचने की तरफ जा रहे हैं। इस पैगाम का कोई नतीजा होना चाहिए, जैसे मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज किया वो ये कि हमारे पास एक एजेंडा है, हमारे पास एक हुक्म है जो अल्लाह के नबी की तरफ से मिला हुआ है, और कल मैंने फिर तक अर्ज किया कि हमारे पास कुछ खुशखबरियां हैं जो अल्लाह की किताब और अल्लाह के नबी ने हमें दी है।
وہ کام ہے جو ابھی پورا نہیں ہوا ہے اور اس میں قطعاً پورا ہونا ہے. ہم کو روایت موجود ہے کہ اس کے بغیر قیامت نہیں آئے گی, یہ کام یقیناً ہونا ہے. بس اعزاز مطلب میں اور آپ ایک ایسے کام کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں جس میں ابھی پورا نہیں ہونا ہے, وہ ابھی نہیں ہوا ہے, اس لیے یقیناً پورا ہونا ہے. اور ہمارے پاس ایک اختیار ہے, اگر ہم تیار ہو گئے تو ہم اس کام کا حصہ ہیں. خدا کرے نعوذ باللہ تعالی اگر صدیوں کی محنت کے بعد عین وقت پر پیچھے رہ گئے تو وہ کام انجام پاتے. نعوذ باللہ تعالی ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں. اچھا آپ ظاہر ہم لوگ وقت کے امام کی تشریف آوری کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ہم نے صدیوں ہماری نسلوں نے صدیوں اس کا انتظار کیا ہے, اس محبت کو اس لطف اور عنایت کو ایک دوسرے کے ساتھ منتقل کیا ہے کئی صدیوں سے, تو ہمیں یہ انتظار ہونا ہے اور اس کے پیچھے ہماری زندگی لگنی ہے. اور یہ خود بہت کا ایک عمل ہے جو ہم جان پا رہا ہے. آپ کو شاید کسی نے بٹھا کر نہیں سکھایا ہوگا آپ کے والد نے یا والدہ نے کہ بیٹا تم نے ادا کرنی ہے, نہیں آپ نے کچھ سیکھ لیا ہوگا ان سے, ان کی زندگی کو دیکھ کر کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. اور یہ کام ہوتا ہے لوگ یہاں تک پہنچا ہے میرے گھر میں. اب اگر یہ وہ وقت ہو انشاءاللہ جب امام نے تشریف لانا ہے تو اب ان تمام محنتوں کا ایک صلہ ملنا ہے, اور اس صلے کے موقع پر ایک کرٹیکل ڈیسیشن ہونا ہے, وہ یہ کہ ہم ادھر ہیں نعوذ باللہ اس کیمپ میں ہیں یا اس کیمپ میں نہیں نعوذ باللہ. اگر ہوئے وہاں پر تو صدیوں کی محنت کا نتیجہ نصیب ہو گیا, یہی ہونا تھا اور وہ ہو گیا. اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ایسے ایک خاص موقع کے اوپر ہم ادھر نہ پہنچ سکے تو بہت بڑا ایک پرسن مارک ہمارے سامنے ہوگا, تو تمہیں صدیوں کی اور نسلوں کی محنت کے ساتھ کیا کیا تھا. ہم میرے جیسے آدمی کے لیے بہت سخت ہے, محمد اللہ رب العالمین اب اور ہم میں سے کافی لوگ ہیں جو سادات کی نسل سے, کم سے کم اس ناطے میرے لیے سخت ہے کہ میں 30 نسلیں ایک پیغام کو لے کر چلوں, اور 30 نسلوں کے بعد مثلا جب اس پیغام کو پورا کرنے کا ٹائم آئے اور میں پورا نہ کر سکوں نعوذ باللہ تعالی, یہ بہت سخت ہے. یعنی مجھے 4 منٹس کے لیے کم از کم اگر اس کو سوچنے کو مل جائے تو مجھے بہت دہشتناک لگے گا کہ میں نے 30 نسلوں کی امانت کو کیسے پورا کرنا ہے. یہ امانت میرے کندھوں کے اوپر ہے اور مجھے پتا ہے یہ آسانی سے نہیں آئے گی. میں تقریباً سکون سے کہہ رہا ہوں ہمارے اجداد میں ہماری پوری نسلوں کے اندر پیچھے شاید کوئی شخص ہوگا جس کی نسلوں میں لوگ شہید نہ ہوئے ہوں, تو میرے سب کی نسلوں میں شہدا. اب کیا ہونا ہے, اب یہ ہونا ہے کہ ایک چینج آنے والی, تو کم سے کم نظر آ رہی ہے کہ ہاں کچھ ہونے والا ہے. اور ہمارے سامنے ایک سوال ہے, وہ یہ کہ جن لوگوں نے گزشتہ زمانوں میں اپنے اماموں کا ساتھ دیا تھا وہ لوگ کیسے لوگ تھے. اور یہ سوال کیوں امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ میں ان جیسا ہوں یا نہیں ہوں, اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوگا. بڑا پرانے کوشچن ہے, جنگ بدر کے اندر چند لوگوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا تھا, باقی لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تھا. ان لوگوں میں جنہوں نے ساتھ دیا تھا کوئی کوالٹی تھی تو ساتھ دیا تھا یا بغیر کوالٹی کے ساتھ دیا تھا, یہ سو سکتا ہے وہ تو ضرور کرنا اس کو لاتا تھا. جو آگے بڑھے ایک سے کہتے تم ساتھ دے دو اور دوسرے سے کہتے تم ساتھ نہ دو, یہ کیسے ہو سکتا ہے. خدا ہوتا کسی جگہ پہ کسی کو پرائرٹی دے بغیر کسی ریزن کے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. خدا عادل ہے, عادل سے بڑھتا ہے, لیکن کم سے کم عدل تو کرتا ہے. تو بغیر پرائرٹی کی تو کسی کو ساتھ نہیں دے گا کہ بھائی تم کو پرائرٹی میں نہیں ہے جبکہ تمہارے اندر کوئی ریزن نہیں ہے, اور جس کو ہم نے محروم کر دیا جبکہ تمہارے جیسا تھا, ایسا تو نہیں ہو سکتا. بس کچھ لوگوں نے جنگ بدر میں اللہ کے رسول کا ساتھ دیا, ان کے اندر کچھ ہوگا تو ساتھ دیا انہوں نے, اور اسے بھی پہلے چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ پچھلے ہوئے میں سوار ہوئے, کچھ لوگ سوار نہیں ہوئے, بہت سارے لوگ سوار نہیں ہوئے. جو سوار ہوئے ان میں کیا خاصیت تھی, جو سوار نہیں ہوئے ان میں کیا کمی تھی. اچھا آپ کہیں گے بھائی ہمارا تعلق کشتی روح سے کیا ہے, ہماری کشتی روح بن رہی ہے, کون کہہ رہا ہے تعلق نہیں ہے, ہماری کشتی ابھی آ رہی ہے, وہ کشتی بن رہی ہے. خدا رفتار فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی تعمیر کر رہے تھے تو وہ لوگ جو کفر کرتے تھے وہ مسخرہ کرتے ہوئے گزرتے تھے, کیا وہ اتنی بڑی کشتی کیوں بنا رہے ہو, حضرت نے فرماتے تھے اللہ کے حکم سے مسئلہ رہتے یہاں تو پانی ہے ہی نہیں جس کے لیے کشتی بنا لو, ہماری کشتی میں دم نہیں ہے اور کوئی مسئلہ کر رہا ہے, آپ کی مرضی آپ نوح کے ساتھ جائیں یا کسی اور کے ساتھ جائیں, ہمیشہ یہی ہوا ہے. کل ہمارے پاس کبھی موقع ہو کہ ہم بہت تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کے اوپر گفتگو کر سکیں, ہم کے زمانے میں ہوا کیا ہے, لیکن میں سمجھ گئے اس سے جو اوپر کام کرنا چاہ رہا ہوں چند دنوں کے اندر, وہ لوگ کہ جو اللہ کی حجت کا ساتھ دیتے ہیں, اور حجت کا جو ٹائٹل ہوتا ہے یہ دو ٹائٹلز کو اپنے اندر لے کر آتا ہے, حجت کا مطلب نبی بھی ہوتا ہے اور حجت کا مطلب امام بھی ہوتا ہے. حجت کا ورڈ ویسے تو جو عربی میں استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دلیل, آپ اور امام کو حجت خدا کیوں کہتے ہیں, حجت خدا اس لیے کہتے ہیں کہ حجت کا مطلب ہوتا ہے دلیل, حجت خدا یعنی یہ خدا کی دلیل ہے جو تمہارے اوپر قائم ہو سکے. قیامت کے دن میں کہوں گا خدا کرے نعوذ باللہ اگر میں نے خدا سے کہا خدا ہے مجھے رہنمائی نہیں ملی, تو وقت کے امام حجت خدا ہوں گے, خدا ان کے وجود کے ذریعے سے دلیل قائم کرے گا کہ دیکھو تم کو ان کے وجود کے ذریعے سے رہنمائی مل گئی تھی, یہ حجت خدا ہے, نبی حجت خدا ہے اور امام حجت خدا. تو میرا مقصد یہاں پر یہ ہے اور میں اس بات کو احساس کرتے ہوئے کہ ہم لوگ معمولی مجالس کے اندر بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتے ہیں, یہ بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی پہ ایک کلچر بنا ہوا ہے, ہماری مدارس میں بہت زیادہ ایکڈیمک ڈسکشن کی گنجائش نہیں ہے, اس کے خاطر بات اتنی گہرائی میں جائیں کہ کوئی مشکل بن جائے, لیکن نہ ایسا بھی ہو کہ ہم کوئی میننگ ذکر بھی نہ کر سکیں, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو ان دونوں کے درمیان رہتے ہوئے ایک کوشچن ہمارے سامنے ہوگا جس کو ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے, اور کوشچن یہ ہے کہ جن لوگوں نے حجت خدا کا ساتھ دیا تھا, چاہے وہ حضرت نوح حجت خدا ہو, چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حجت خدا ہو, چاہے وہ ختم ماتا ہوتا ہوں, چاہے سید الشہداء علیہ السلام, درود و سلام محمد علیہ وسلم. ان تمام حجتوں کے ساتھ دینے والے ہزاروں لوگ تھے, ان ہزاروں لوگوں کے اندر اہم ترین خاصیتیں کیا کیا تھیں, اہم ترین صفتیں کیا کیا تھیں؟ اچھا اگر آپ نے اس کا اندازہ لگا لیں گے تو آپ کیا حاصل کریں گے؟ میں یہ حاصل کروں گا کہ میں اس چین کو دیکھ کر آگے بڑھوں گا اور میں یہ سوچوں گا کہ میں بھی اسی چین کا حصہ ہوں جن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, حضرت نوح کا, باقی انبیاء کا, باقی آئمہ علیہ السلام کا, میں بھی اس چین کا ایک حصہ ہوں, قانون خدا مجھ پر ٹوٹے گا نہیں مجھ پر جاری ہوگا, قانون خدا یہاں ٹوٹے گا نہیں, یہاں ایکسیپشن نہیں آئے گا. اب آپ تصور کیجیے ہم لوگوں کے ذہن میں بیک آف دا مائنڈ یہ بنا ہوا ہے ہمیں ایکسیپشن مل جائے گا, یعنی جن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا ساتھ دیا وہ قانون کے تحت تھا, جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا, تمام انبیاء کا ساتھ دیا, تمام آئمہ کا ساتھ دیا, ان سب لوگوں نے قوانین کے تحت ساتھ دیا تھا. حضرت حبیب ابن مظاہر میں اگر وہ صفات نہ ہوتی تو لشکر حسین میں دعوت نہ دیے جاتے, قانون ہے, قانون خدا یہاں پر کہ ان کے اندر کچھ خاصیتیں تھیں, کچھ صفتیں تھیں جس کی وجہ سے ان لوگوں کو حجت خدا کی مدد کی توفیق نصیب ہوئی ہے. اگر آپ اس کو مان رہے ہیں تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا وہ صفتیں میرے اور آپ کے اندر ہیں؟ اگر نہ ہوئی اور آپ کیا نہیں میرے اندر نہیں ہے لیکن میں پھر بھی امام کا ساتھ دے دوں گا تو آپ کیا دعویٰ کریں کہ میرے اوپر اللہ کا قانون جو ہزاروں سال سے چل رہا تھا وہ لاگو نہیں ہوگا, آپ کو یہ ایکسیپشن کیوں نہ دے گا؟ آیا خدا کے نظام میں ایکسیپشن ہیں یا خدا کا نظام روٹین کے اوپر ہے؟ یہ نظام باقی رہتا ہے ہمیشہ, ٹھیک ہے یہ دور تبدیل ہوا ہے, وہ ظہور کا دور ہے, یہ غیرت کا دور ہے, لیکن کیا قانون خدا ڈھونڈنے والے ہیں نعوذ باللہ تعالیٰ کہ میرے اندر نعوذ باللہ وہ صفتیں نہ ہو پھر بھی میں امامت کا ساتھ دے دوں گا؟ گزشتہ میں ایسا نہیں ہوا تھا, میرے ساتھ کیوں ہو جائے گا ایسا؟ اچھا آپ کہیں گے نہیں میں ایکسیپشنلی ایسا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا, تو پھر میں ایک اور سوال پوچھوں گا تو پھر 1100 سال انتظار کیوں ہوتا؟ اگر یہی ہونا تھا کہ کچھ لوگوں نے امامت کا ساتھ دینا تھا قانون توڑ کر, ان کے اندر خاصیتیں نہ ہونا اس میں لاتا تھا پھر بھی وہ امامت کا ساتھ دے دے, تو یہی کام خدا نے 1100 سال پہلے کیوں نہیں کر لیا؟ بہت انتظار کیوں کر رہے تھے؟ دراصل قانون یہی تھا کہ لوگوں میں خاصیتیں نہیں ہوں گی وہ پھر دوسرے کو بتانا ساتھ دے دیں گے، تو 1100 سال پہلے بھی یہ ملنا چاہیے تھا. اصل میں واقعہ کربلا کیوں ہوا؟ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تھا نا، چند لوگوں نے ساتھ دیا تھا جو گنے چنے لوگ تھے، تو باقی جن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تھا انہوں نے کیوں ساتھ نہیں دیا تھا؟ ان میں خاصیتیں نہیں تھیں. جن میں خاصیتیں نہیں تھیں، جن میں وہ صفات نہیں تھی، صلاحیتیں نہیں تھیں، انہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا، تو خدا نے وہاں قانون کیوں توڑ دیا تھا؟ مطمئن ہے کہ قانون خدا نہیں ٹوٹے گا، قانون خدا جاری ہوگا میرے اور آپ کے اوپر. ہم کوئی ایکسیپشن تھوڑی کریں گے یہاں پر. کہیں ہمیں صرف ایک بات دیکھنی پڑے گی، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی عزت کا ساتھ دیا تھا ان میں کچھ صفتیں تھیں، اس وجہ سے ساتھ دیا تھا. میرے اندر بھی بلا تکلف اگر وہ صفتیں ہوئیں تو میں ساتھ دوں گا، نہیں ہوئی نا اس بتا گا میں ساتھ نہیں دے پاؤں گا. یہ کوئی جو آپ کو کہتے ہیں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بہت سمپل ہے یہ. اللہ کا قانون ایسی ہے. اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں نہیں مجھے ایکسیپشن ملے گا معذرت کے ساتھ، اس وجہ سے میں آسٹریلیا میں رہ رہا ہوں، گزشتہ میں ممکن نہیں مل گیا تھا، میں اس وجہ سے سوچتا ہوں مجھے ایکسیپشن ملے گا کیونکہ میں پاکستان میں رہ رہا ہوں مصیبتوں کے مارے ایک ملک کے اندر. تو پہلے کے لوگ بھی رہ رہے تھے، ہمیں ایکسیپشن کیوں نہیں ملی؟ ان باتوں سے ایکسیپشن نہیں ملنا چاہیے. مجھے ایکسیپشن ملے گا کیونکہ میری ساری نسلیں ماننے والی تھیں، گزشتہ میں کی ساری نسلیں ماننے والی نہیں تھیں کیا؟ اصل مجھے پچھلی نسل کو ایکسیپشن کیوں نہیں ملے جن کے اندر یہ تمام پیرامیٹر جمع ہوئے تھے؟ تو اعزاز محترم، سب سے پہلے تو میں چاہ رہا ہوں آج کے دن اس غلط فہمی کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے گا کہ میں کچھ بھی کروں میں انصار و آوان امام کے اندر پہلے ہی سے بھوک دوں. اچھا کوئی بھی پیرامیٹر لے آئیے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے یہاں پر خطابت نہ کریں اور اس کو باقاعدہ ایک غور و فکر کا ایک ذریعہ سمجھیں، تو میں آپ کو پھر فکر کی دعوت دوں گا. آپ کوئی بھی پیرامیٹر لے آئیے اور کہیے اس پیرامیٹر اس ایلیمنٹ کی وجہ سے میں امام کے عوام انصار میں ہوں گا، تو اب مجھے پچھلی نسل کیوں نہیں تھی؟ میں بھی کہوں گا کہ میں ازداری کرتا ہوں اس لیے میں شامل ہو جاؤں گا، پچھلی نسل کی عزدار تھی، پچھلی نسل کی عزدار تھی، ادھر ادھر چینج نہیں آئی ہے، ہم پر بات پھر پہنچ رہی ہے. اس کا مطلب ہے یہ وہ ایلیمنٹس نہیں جس کے اوپر آپ جائیں گے، اس کے اوپر کچھ اور بھی چاہیے ہوگا، کچھ اور چاہیے ہوگا. اور یہاں ہمارا اصلی ڈسکشن کا ٹاپک بنتا ہے وہ جو انصار حجت ہیں ان کی صفات کیا ہے؟ انصار حجت کی صفات، انصار مدد کرنے والے، حجت اللہ کی حجت کا تذکرہ میں نے کر دیا جس میں نبی اور امام شامل ہیں، صفات جو ان کی کوالٹیز ہوتی ہیں، تو وہ جو خدا کی حجت کا ساتھ دیتے ہیں ان کی صلاحیتیں کیسی صلاحیتیں ہوتی ہیں؟ اس کے اوپر مجھے چند دن آپ سے انشاءاللہ آرائز پیش کرنے، اور اس آرائز کا حدف کیا ہوگا، اس کا مقصد کیا ہوگا، اگر نہ کمیشن سٹیٹمنٹ کیا ہے ہمارا، حضرت مقصد کیا ہے؟ حضرت مقصد یہ ہے کہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں ان میں سے چند لوگ چند سے بات کو جاننے کے بعد کچھ نہ کچھ قدم آگے بڑھائیں گے، بس یہ میری محنت وصول ہوگی، یہ میری محنت. میں نے کہا ہوگا امام کا خاطر ہونے کے ناطے کہ کچھ لوگ اور تیار ہو جائیں امام کی نصرت کے لیے. میں آپ کے سامنے مسلم فرض کیجیے پانچ صفات میں بیان کر پایا، ان کو ایکسپلین کر سکا، اتنے لوگ جو بیٹھے ہیں ان میں سے فرض کر دیتے ہیں 20% 30% نے ان پانچ کو سنا، ان میں سے ایک پر محنت کر دی، 20-30% نے پانچ میں سے صرف ایک صفت کے اوپر محنت کی، کم سے کم کیا ہوگا 30% لوگ ایک قدم امام سے اور نزدیک ہو گئے. یہ اچیومنٹ ہے، یہ اچیومنٹ ہے. ہم ادھکتر آنے میں کامیاب ہو جائیں یہ ہمارا ہدف ہے. بس پورا ہدف کیا ہے؟ پورا ہدف یہ ہے کہ میرا ہدف یہ ہے کہ میں 10 دن خدمت کروں گا یہاں پر، اپنے امام سے ایک قدم اور نزدیک آ جاؤں گا، اور میرا ہدف یہ ہوگا کہ میں جتنے زیادہ لوگوں کو لے کر اپنے امام کے نزدیک پہنچوں گا مجھے اپنے امام کی طرف سے زیادہ بڑا انعام ملے گا. اور وہ سب سے بڑا انعام جو مجھے چاہیے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا انعام جو مجھے چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ مولا میرے پاس سب سے قیمتی چیز میری جان ہے، میری یہ جان آپ کے نام میں دینی ہے، یہ میرا انعام ہے، میرے پاس میرے کو کچھ ہے نہیں، کیا دوں؟ کون سی چیز ہے جس کو دے کر میں کہوں گی میں نے امام کی خدمت کی؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو وہی چیز میرے پاس رہ جاتی ہے جو انتہائی قیمتی نظروں میں بنتی ہے، وہ یہ جان ہے آپ کے پاس، تو میں کیا کرنا چاہوں گا؟ میں کہوں گا مولا میں آپ کی خدمت کروں گا، اور مجھے جو انعام چاہیے مجھے نئی زندگی آپ کے راستے کے اوپر قربان ہونی چاہیے، مجھے اور آپ کو یہ انعام ملنا چاہیے ان شاء اللہ۔ امام کی راہ میں شہادت کی دعا کے لیے درود ہے محمد وال محمد۔ کتنی سے بات کو ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں کے اندر۔ اچھا آپ ایسا مطلب میں بار بار یاد دلاتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہم بولیں آپ سنیں بھائی میں اپنے گھر واپس اور اپنے گھر واپس، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ظلم حق کی تیز آزاد کے ساتھ ہمیں آزاد کرنی ہے، اور آزاد کے بعد ایک قدم اور نزدیک ہونا ہے، اس ورش ادا کے ہفتے میں یہ کام ہو جانا چاہیے۔ اس ورش ادا کی تاثیر بہت ہے، میں کبھی ابھی چنڈوا کا آج بالکل ختم کر رہے تھے، میں اس کو مزید بات نہیں کروں گا، کبھی اس پہ ان شاء اللہ موقع ملے گا اس کروں گا۔ فرش ادا کی تاثیر بہت ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں اس سے آپ کو بہت خوش نصیب ہونا چاہیے، آپ یہاں سے صرف ایک گھر لے کر نہیں اٹھے گا، اگر گھر ہی لے کر اٹھنا ہے تو کم سے کم جنت میں لے کر اٹھیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ بیلگاؤں سٹنی میں ایک گھر لے کر اٹھ جائے گا، جنت میں لے کر اٹھیے گا، اگر سواری ہی لینی ہے تو پھر جنت کی سواری لے کر اٹھیے گا، دنیا کی کوئی چیز لے کے یہاں سے مت اٹھیے گا، بہت چھوٹی ہو جائے گی، زیادہ کام نہیں آئے گی، مرد ہی ختم ہو جائے گا، تو بڑی چیز لے کر جائیے گا۔ تو ہمارے دوست نے عجیب بات کہی، کہنے لگے اللہ کے رسول نے بڑا گھر دیکھ کر اپنی بیٹی کی شادی کی، میں نے کہا بھائی اللہ کے رسول نے کون سا بڑا گھر دیکھا؟ امیر گاندھی کا گھر اتنا سفر تھا، کہنے لگے جہاں پیدا ہوئے اس کو دیکھا، ماشاءاللہ آپ بڑے گھر کے ماننے والے ہیں، بڑے گھر کے ماننے والے ہیں، بڑا گھر لے کے جائیے، بڑا گھر لے کے جائیے، چھوٹی چیز کے اوپر راضی مت ہوئی ان شاء اللہ، خدا تہ دل سے میں دعا کروں گا آپ امین کے لیے، اور خدا ان شاء اللہ ہم سب کو امامت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے ان شاء اللہ۔ کن صفات کے مالک تھے وہ عظیم الشان لوگ جنہوں نے اہل بیت کا ساتھ دیا؟ میں صرف تعارف کے طور پر ایک صفت درج کرنے کی کوشش کروں گا، اور کل ان شاء اللہ اس کے اوپر مزید محنت کریں گے، اور میں اس تھوڑا سا سلو چلنے کے اوپر معذرت خواہ ہوں، اور چونکہ میں نہیں چاہتا کہ اتنی تیزی سے ہم بات گزارتے چل جائیں کہ پھر بات کا اثر نہ رہے، میری زبان میں اتنا زیادہ تاثیر نہیں ہے، تو مجھے اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ پہلی صفت، وہ لوگ رسم و رواج کے پابند نہیں ہوتے، عقل اور شعور کے پابند ہوتے ہیں۔ جو لوگ جہاں کہیں بھی حجت خدا کا ساتھ دیتے ہیں وہ رسم و رواج کے پابند نہیں ہوتے، کس بات کے پابند ہوتے ہیں؟ عقل اور شعور کے پابند ہوتے ہیں۔ اگر حبیب ابن مروان رسم و رواج کے پابند ہوتے تو کوفہ سے باہر نہ نکلتے ہیں، وہ کوفہ سے باہر نہ نکلتے ہیں۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام کا ساتھ دینے والے رسم و رواج کے پابند ہوتے تو پورا معاشرہ نوح کے خلاف تھا، وہ اپنے معاشرے کے ساتھ چلتے، نعوذ باللہ تعالیٰ، کبھی حضرت نوح علیہ السلام کا ساتھ نہ دیتے۔ عزیزان محترم، آپ اور میں اگر چاہتے ہیں حجت خدا کا ساتھ دیں، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، پابند رسم و رواج مت بنیے گا، پابند عقل و شعور بنیے گا۔ میں نہیں کہہ رہا ہر رسم و رواج عقل و شعور کے خلاف ہے، نہیں، بہت سارے رسوم و رواج ہیں جو عیناً عقل اور شعور کے حامی ہیں، ان کے تحت انجام پائے، من جملہ یہ رسم آزادی، شعور محض ہے اس کے پیچھے، اور میں آپ کی خدمت میں مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں، حتی اس پیٹرن میں بیٹھنا، اس طرح سے بولنا، ان تمام چیزوں کا استعمال کرنا، یہ محض عقل ہے، اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جو خلاف عقل جائے۔ आप लेकिन फिर भी आप आपका स्टैंडर्ड रस्म रिवाज नहीं होना चाहिए, आपका स्टैंडर्ड अकल होना चाहिए। आप हर चीज को अकल के पैमाने के ऊपर देखने की कोशिश करें। अगर अकल के पैमाने पर सही है और आपकी आदत के लिए कि आप ये करते हैं, फिर आप कामयाब हैं, फिर आप मुझे तो खुदा की नुसरत में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन खुदा अगर नाउजुल्ला अगर ऐसा हो रहा है कि आप ये कहते हैं नहीं देखूंगा रस्म क्या है, फिर जिंदगी गुजारूंगा, ये हुज्जत खुदा की नुसरत की सिफत नहीं है। अगर कोई ये देखना शुरू कर दे, ये देखना चाहिए माशरा क्या कर रहा है, फिर देखेंगे कि क्या करना है।
वाह वाह,
ये हुज्जत खुदा की नुसरत की तरीकेकार नहीं है। अगर कोई ये करे, मैं मुतमईन होकर कह रहा हूं वो हुज्जत खुदा का साथ नहीं दे पाएगा। किस टाइम में? किसी क्रिटिकल टाइम में, करबला जैसे वक्त में। आम हालात के साथ लेने वाले सब होते हैं। जब इमाम अली मकाम करबला से तशरीफ फरमा हुए तो क्या उतने ही लोग थे जितने शहादत से पहले थे? नहीं, उससे कहीं ज्यादा थे। ये कौन लोग थे जो बाद में अलहदा होते चले गए? ये वो लोग थे जो रस्म रिवाज के पाबंद थे, ये माशरती दबाव की वजह से साथ देने वाले थे। उन्होंने देखा कि एक ग्रोह तैयार हो रहा है, ये भी जंग करेगा, वो भी जंग करेगा, इस ग्रोह की जीतने का इम्कान बहुत ज्यादा है, इसका साथ दो। एक हद तक साथ दिया, उसके बाद देखा नहीं, अब मामला खराब हो गया। कहां से मामला खराब हुआ? जब फरजदत से मुलाकात हुई। फरजदत से मुलाकात हुई, फरजदत ने खुले आम इमाम के सामने कहा कि ऐ इमाम, खुलू बहुम माठ वसयू बहुम अलई, कूपे वालों के दिल आपके साथ हैं, उनकी शमशीरें आपके खिलाफ है। मामला खत्म हो गया, रस्म रिवाज के पालन दो एकदम बिखर गए, कहीं मामला खराब हो गया। तो पहली सिफत अगर आपको अपने अंदर इजाद करनी है, जिसके बाद आपने उज्जत खुदा का साथ देना है, और रस्म रिवाज के पावन बन देंगे, हमेशा अपने शऊर के पावन बनिएगा। उस रस्म रिवाज को कतअन कबूल कर लीजिएगा, वाजे समझ के कबूल कर लीजिएगा जो अक्लो शऊर के हामी हो, कतअन कबूल कर लीजिएगा। जैसे मैंने आपकी हजरत में अर्ज किया, रस्म अजा शरी जिम्मेदारी और ऐन अक्ल है, इसे कबूल करना है, और जो रस्म रिवाज अकल के अंदर ना आए उसे फौरन रद्द करना है, ताकत के साथ रद्द कर दीजिए। क्यों? अगर आपने ये सलाहियत नहीं हुई, अगर आपके अंदर माशरे के गलत रस्म रिवाज के मुकाबले की सलाहियत नहीं हुई, तो जब पूरा माशरा उज्जत खुदा के खिलाफ जा रहा हो तो आप उज्जत का साथ कैसे देंगे? आप कैसे साथ देंगे? सिर्फ बहत्तर लोग थे ना सही जो शोहर के साथ, ये कौन से खुश नसीब लोग थे? इनके अंदर क्या खास बात थी? खास बात क्या थी? किसी पागल और हिसाब के अंदर नहीं थे। मैंने जुमला किया कि इन पर नर्स के लिए रस्म रिवाज के पाबंद नहीं थे, ये अपने शऊर के पाबंद थे। इन अफराद को हम किस टाइटल के नीचे लाएंगे? इन अफराद का एक टाइटल है, उसको हम उनको हम टाइटल देते हैं, ये कौन लोग हैं? ये अफराद लोग हैं, अफराद इनका नाम नहीं होगा। तुम देखो मोहम्मद लोगों को जो टाइटल मैं दे सकूंगा, वो कौन? ये लोग, ये लोग अहरार है। अहरार का मतलब क्या है? अहरार का मान हुर की, हुर का मतलब होता है आजाद इंसान। ये लोग अहरार है, ये लोग आजाद इंसान है। किस माना में आजाद है? ये न रस्म रिवाज की कैद में है, ये न ये दुनिया की हवा और हविस की कैद में, न ये नफसानी ख्वाहिशात की कैद के अंदर है। इनको खुदा ने आजाद खल किया है, जो अपनी आजादी के मुहाफिज है, ये अपनी आजादी को लेकर आगे बढ़े। ऐसा नहीं होता, खुदा शायद जब तक हम लोग आजाद नहीं हुए अपने नफ्स की कैद से, अपने माशरे की गलत रस्म रिवाज की कैद से, अपने हवा और हविस की कैद से, जब तक ये आजादी हमें नसीब नहीं हुई, हम सही को शहादा का साथ नहीं दे पाएंगे। आपको मुझे सबसे पहला काम जो करना पड़ेगा, अपने अपने शौर का साथ दीजिए, अपने अंदर आजाद इंसान बनने की कोशिश कीजिए। सही जो शोरा ने जुमला इशार फरमाया, अगर दुनिया के बड़े बड़े मुफक्किरों के सारे जुमले एक साथ रखें और सैयद शोहदा का एक जुमला, वो सब हकीर है इस जुमले के सामने, सब हकीर। इन लम यकुन लकुम दीनुन वला तखाफून अल माद फकूनू अहरारन फी दुनिया فرمایا اگر تمہارا دین نہیں ہے اور تمہیں آخرت کا بھی خوف نہیں ہے تو دنیا میں آزاد انسان بن کے دکھاؤ. دنیا میں آزاد انسان بن کے دکھاؤ. کیوں اپنے نفس کی غلامی کے اندر جاتے ہو؟ کیوں یزید کی پس غلامی کو قبول کرتے ہو؟ آزاد انسان بنو. تم ہوا بھلے کے بڑے مند ہو، تم رشوتیں لے کر حق کا ساتھ ہے نا چھوڑ بیٹھے ہو، کیوں تم نے ایسا کام کیا؟ آزاد انسان بنو. اور اس کے بعد سید الشہداء آزاد انسانوں کی ایک جھلک دکھاتے ہیں، یہ دیکھو میرے ساتھ کتنے آزاد انسان ہیں، ان کو کسی قید نے پابند نہیں کیا ہے، یہ آزادی کے ساتھ ہمارا ساتھ دے گیا ہے. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو عاشقان اہل بیت علیہ السلام، خدا مختار نے آپ کو عشق اہل بیت سے نوازا ہوا ہے. اس عشق اہل بیت کی قیمت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے نفس سے آزادی حاصل کرنی ہوگی. آپ کو مجھے ان دنیا کی لالچوں سے، دنیا کی ہوا و حرص سے، دنیا کے مصنوعی رسم و رواج سے اور دنیا کے مصنوعی اسٹینڈرڈ سے، میں کل آپ کی خدمت میں اس کے اوپر ایڈوائز پیش کروں گا. تو اس کو فرش اگر کے سب میں حاصل کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم اس فرش کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سے یہ دل چاہتا ہے کہیں کہ مولا آپ کے چند جان ساروں نے کربلا میں جان دی تھی، اور ہم اور آپ جانتے عاشورا کے اندر، تمام زیارتوں کے اندر، جانتے وارثہ کے اندر، ان آواز و انصار کے اوپر سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکم یا انصار اللہ، اے خدا کے دین کی نصرت کرنے والے تم پر ہمارا سلام. ہمیں اس لشکر میں جانا ہے تو ہمیں قیمت دینی پڑے گی، اور جس کی پہلی قیمت بنتی ہے، پہلی شرط بنتی ہے، وہ ایک آزاد بن جاؤ. آزاد رہو گے تب تم حجت خدا کے پیچھے رہ سکتے ہو، اور اگر خدا اگر نعوذ باللہ نفس کی غلامی ہے، دنیا کی غلامی ہے، رسم و رواج کی غلامی ہے، پھر اس لشکر میں نہیں آتا. اور آپ سے میں اعتراض کروں گا، آپ سید الشہداء کی غم میں اس وقت عذاب پر ہے اور آج پہلی محرم ہے. سید الشہداء کی غم کے صدقے میں آپ اپنے بہت کچھ لے سکتے ہیں، سب کچھ لے سکتے ہیں، آپ بڑے مقام حاصل کر سکتے ہیں اس غم کے صدقے میں. ان آنسوؤں کی بہت قیمت ہے. ہم دنیا کے لوگ ہیں، ہماری آنکھیں دنیا دیکھتی ہیں، ہم دنیا کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے. جو دنیا کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بتایا ان آنسوؤں کی بہت قیمت ہے. محمد اللہ کے بارے میں خدا مرچہ نے آپ کو ہم نے نواز دیا کہ آپ سید الشہداء کے غم میں بیٹھ سکتے ہیں، آپ سید الشہداء کے نام کے غم میں رو سکتے ہیں، اور ان آنسوؤں کے صدقے میں نہیں معلوم کن مقامات کو حاصل کر سکتے ہیں. آج محرم کی خوشب ہے جو منصوب ہے غرور کربلا کے ساتھ، اور اس کربلا کا غرور ہے. کل گلا آپ کے سامنے سید الشہداء کی الوداع کی روایت پڑھ رہا تھا، میں سمجھ کر آ رہا تھا کہ کاش میں چند جملے مدینہ سے الوداع کے لیے پڑھ دیتا. سید الشہداء جب مدینہ سے الوداع ہو رہے تھے تو مدینہ میں بحران بپا ہو رہا تھا. وہاں پر بی بی ام سلمہ کی روایت موجود ہے جو اہل سنت کے مستندات کے اندر بھی موجود ہے، کہتے ہیں کہ کبھی مدینہ میں وہ قربان نہیں بچا تھا جو سید الشہداء کے الوداع کے موقع کے اوپر ہوا تھا. مدینہ والے کیوں رو رہے تھے؟ مدینہ والے اس لیے رو رہے تھے کہ اب حسین نظر نہیں آ پا رہی. کوئی دور دراز سے آتا تھا، کہتا تھا مجھے مدینہ جانا ہے، مدینہ جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ وہ کہتا تھا میں دیکھوں گا اللہ کے رسول کہاں رہتے تھے. لوگ اس کو لے جاتے تھے سید الشہداء کے گھر کے سامنے، کہا کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ تو میں نواز رسول نظر آئیں گے. لوگ دور دور سے آتے تھے نواز رسول کو دیکھنے کے لیے، اور آپ علی اکبر کے چاہنے والوں کی ایک جملہ آج کم، لوگ دور دور سے آتے تھے علی اکبر کو دیکھنے کے لیے. اب یہ مقدس خاندان یہاں سے جا رہا ہے. مدینہ میں کوہرام بڑا تھا. الوداع کی دو روایت میں بس پڑھنے کی جیسا درج کروں گا آپ کی خدمت میں. ایک وہ روایت ہے جب سید الشہداء روضہ کے مقدسہ پر گئے الوداع کرنے کے لیے. بہت اگر میں مختصر کر کے بھی پڑھوں، ایک موقع تھا جب اللہ کے رسول کی زیارت گاہ کے سامنے پہنچے، اللہ کے رسول کا الوداع کیا، اور مثلا بیان کیا جاتا ہے روایت کے اندر کہ سید الشہداء اللہ کے رسول کے روضے کے سامنے پہنچے، مضبوط آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے بڑھے نانا کے روزے تک پہنچے, اپنے آپ کو قبر مظاہر دھو کر کے ہٹ گیا. ایک موقع کے اوپر سو گئے اور نانا کو پاؤں میں دیکھ کر بس ایک جملہ کہا, نانا آپ کی عمر سے مجھے بہت ترقی کیا ہے, ہمیں بہت ستایا. ایک اور جملہ بھی ہے روایت کے اندر اور وہ بہت عجیب جملہ ہے, یعنی پھر نہیں لگ رہا کہ سید و شہدا ہے بلکہ لگ رہا ہے بچہ ہے جو اپنے نانا کے سامنے ہے. کہا, نانا کیا میں آپ کے ساتھ قبر کے اندر چڑھ رہا ہوں؟ مصروفیت کا جملہ کیسا جملہ ہے. اس کے بعد سید الشہداء اپنے بھائی کے روزے کے سامنے آئے, اسی طرح مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے بڑھے اور اپنے بھائی کے روزے کے نزدیک ہے الوداع کیا. اس کے بعد روایت اس طرح سے کہتی ہے کہ اپنی والدہ کی قبر کے سامنے آئے اور یوں بھاگ کر گئے جیسے کوئی بچہ باقی بہت میں جاتا ہے. اپنی باقی طرف لگ کے الوداع کی حکم میں ہنس کے مانی کیسے الوداع کیا تھا, لیکن بس اس روایت میں ایک جملہ اور اضافہ کروں, کیا اس ماں نے الوداع کر کر ختم کر لیا یا عاشور کی رات تک کا زمانہ موجود ہے؟ اپنے بچے کا انتظار کر رہی ہے ماں. بس دوسری روایت آپ کی خدمت میں اس موقع پر ہے جب یہ مقدس خاندان تماریوں میں سوار ہونے کی طرف جا رہا ہے. مختصر کرتے ہوئے روایت عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, 18 جوان صف میں موجود ہیں, انہوں نے شمشیریں کھینچی ہوئی ہیں اور ایک ندا دی گئی ہے, اے اہل عرب و آدم اپنی نظروں کو نیچے کر لو, عقیلہ عرب تشریف لا رہی ہے, عقیلہ بنی ہاشم عقیلہ عرب تشریف لا رہی ہے, بی بی زینب الکبرا کی سواری آنے والی ہے, لوگ نظریں نیچے کر لیتے ہیں. بدل جو میں عرض کروں اس وقت جو بسوں موقع آیا کہ کربلا کی زمین آ گئی ہے, کربلا کی زمین آئی ہے. سید الشہداء نے زمین کے اوپر اپنے پاؤں کے جانے کا حکم دیا, پوچھا اس جگہ کا نام پوچھو. ایک آدمی کو بلایا گیا, کہا بتاؤ کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مولا اس جگہ کا نام نینوا ہے. فرمایا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اس جگہ کا نام تاپتی ہے. کہا کوئی اور نام ہے؟ کہا شبت الفرات بھی کہتے ہیں اسے. امام نے فرمایا کوئی اور نام بھی کہتے ہو تم کو؟ کہا مولا ہم اس کو کربلا بھی کہتے ہیں, یہ کربلا ہے. سید الشہداء نے فرمایا ہذا مقام کرب و بلا, یہ کربلا کا مقام ہے, یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہمارا پاؤ لگے گا, جہاں پر ہمارے خیمے لگیں گے, جہاں پر ہمارے لاشوں کے ٹکڑے بکھیر دیے جائیں گے, جہاں پر ہماری زیارت گاہیں بنا دی جائیں گی. سلام اللہ علیہ نے جیسے ہی کربلا کے مقام پر پہنچے اپنے بھائی کے پاس ایک قاصد بھیجا, اپنے بھائی کے پاس ایک پیغام بھیجا اور بھائی سے کہا کہ بھیا اس جگہ کا حال نہ کرنا, یہاں پر رکنا. پوچھا بہن کیوں آپ نے کہا کہ یہاں پر رکنا؟ کہا جب سے یہاں پہنچے ہو میرے دل میں ہال اٹھ رہی ہے, میرا دل پریشان ہو رہا ہے, یہ جگہ عجیب جگہ ہے. ایسا نہیں ہوتا, وقت بہت ہی کم ہو جاتا ہے. ایک روایت نہ کہوں پھر اگلا سال موقع آئے گا اس روایت کا. مولا امیر المومنین جب یہ سفین سے واپس آ رہے اس زمین کے اوپر رکے, عبداللہ بن عباس کے زانوں پر ان کا سر تھا, کچھ دیر کے لیے سوئے اور اٹھے اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. ابن عباس نے کہا مولا آپ نے خلے میں استرجاع پڑھا؟ فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے, اور وہ خواب دیکھا ہے کہ میرا حسین خون کے دریا میں ڈوب رہا ہے, وہ مدد کے لیے پکارتا ہے کوئی مدد نہیں کر رہا ہے. خون کے دریا کی زمین آ گئی ہے. بس آخری روایت, ایک روایت اور آج کی زحمت تمام. ایک موقع کے اوپر پوچھا اس جگہ کے مالک کون ہے؟ سید الشہداء زمین و زمان کے مالک ہے, مالکوں کی عادت ہے پار کرنے کی. پوچھا اس جگہ کا کون مالک ہے؟ کہا یہ بنی اسد کی زمین ہے, بنی اسد کو بلا
کہ ان کے بزرگ آئے اور مولانا سید الشہدا نے کہا کہ غنی اسد یہ تمہاری زمین ہے اور ہم یہ زمین تم سے خریدنا چاہتے ہیں. پر میں مولا آپ مالک ہیں, آپ چلو زبان کے مالک ہیں, یہ زمین آپ کی ملکیت ہے, فرمایا ہم یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں, اس کی قیمت لگا. انہوں نے کہا کہ قیمت کیا, ایک قیمت لگا دی گئی, سید الشہدا نے قیمت ادا کر دی, قیمت ادا کر دی, اور اس کے بعد غنی اسد نے کہا کہ غنی اسد ہم نے زمین تم سے خریدی ہے لیکن یہ ہم زمین دوبارہ تمہیں کو دیتے ہیں, تم پر واپس کر دیتے ہیں, یہ زمین واپس کر دی اور تم اب آپ کے مالک ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, کہا غنی اسد ہماری تین شرائط ہوں, تین شرائط پوری کر سکتے. غنی اسد نے کہا کہ آپ حکم فرمائیے ہم حاضر ہیں. کہا غنی اسد دیکھو یہاں پر ہمارے لاش بھی ہوں گے, آپ کا لاشا یہاں پر ہوگا, کہا غنی اسد لاشا بھی ہوگا اور بکھرا ہوا ہوگا, آباد ہوا لاشا ہوگا, کوئی دفنانے نہیں آئے گا اس چاچے کے لیے, تم لوگ دفنانے آ جانا. بس یار میں تم ایک روایت عرض کرتا چلوں, شامل غریبا میں بھی عرض کروں گا, ایک موقع آیا تھا غنی اسد کہ مرد لوگ آئے تھے اور عورتوں نے کہا تھا اگر تم لوگ نہیں ہے نفرانے کے لیے تو ہم اسے لاشا نفرانے کے لیے جائیں گے. کہا غنی اسد ایک شرط ہے ہمارا, لاشا دفنا دینا. کہاں بولا کہا غنی اسد ایک اور شرط بھی ہے, تو ہمارا بولا حکم, ہمارے دیکھو یہاں پہ ہمارا لاشا دفناؤ گے, یہاں پہ ہمارا روزہ رہے گا, تو ہم سے ایک وعدہ کرنا اور اپنی نسلوں سے ایک وعدہ دینا, کبھی ہمارے لاشے پہ ہم نہ چڑھانا, کبھی اس پہ پانی نہ بہانا, ایسا نہ ہو ہماری لاش کا نشان پتا ہو جائے. اور ہم مولا وعدہ کرتے ہیں آپ کی جیسے دادا کی حفاظت کریں گے, آپ کے نشان قبر کی حفاظت کریں گے, خدا سلامتی بھیجے غنی اسد کی اور کمینوں کے اوپر, سید الشہدا کی قبر کا نشان باقی ہے 1400 سال ہو گئے. بس اعزاز محترم زحمت آپ کی تمام ہوئی, آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, ان کے خاندان کو پرسہ دینے والے ہمارے گرامی کو پرسہ دینے آئے ہیں. میں بس آپ سے ایک سوال اور کرتا چلوں, آپ اکیلے جانے والے ہیں یا امام بھی آپ کے جانے والے ہیں, کیسا ہے یہ؟ بنیا سر نے کہا ہے سر جب ہمارا لاشا یہاں پر دفن ہو جائے گا, دیکھو ہمارے شیعہ یہاں پر آئیں گے, زیارتیں کرتے آئیں گے, تین دن تک کھانا پانی تم لوگ دیتے رہ رہا, میں کہوں گا مولا ہمارے قریب مولا آپ خود آپ ان کے چاہتے ہیں, آپ ہماری حکومت کے آپ کا ہمیں تو مت کر رہے مولا. محمد والے محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما, اے پاک پروردگار نور اہل بیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما, پرچم آزاد کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما, اس گرگے کے ستیہ میں وقت کے امام کے ظہور سے تعجیل فرما, ہمیں ہماری نسلوں کو ان کی جانے ساروں میں قرار فرما, ماتمے ہو سکے.